بسم الله الرحمن الرحيم. चालीस से चलता है, 40 से रुके, फिर सब आएंगे तो नाराज होंगे हैं। بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، باب التوبة، توبة کا بیان. توبہ کے لغوی معنی آتے ہیں لوٹنا. بندے سے اگر گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائے، اس کا نام توبہ ہے. قال العلماء التوبة واجبۃ من کل ذنب. علماء نے یہ بات کہی ہے کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمی فلها ثلاثة شروط. اگر گناہ کا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہو اور کسی آدمی کا حق اس سے وابستہ نہیں ہے، لا تتعلق بحق آدمی، اس گناہ کا تعلق کسی آدمی کے حق سے نہیں ہے، تو توبہ کے لیے تین شرطیں ہیں. احدها ان یقلع عن المعصیہ، پہلی یہ کہ گناہ سے رک جائے. والثانی ان یندم علی فعلها، دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہوا ہے اس پر ندامت ہو. والثالث ان یعزم الا یعود الیہا ابدا، اور تیسری یہ کہ پھر اس گناہ کا اعادہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو. فَإِن فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی. وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ، اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو توبہ کے لیے چار شرطیں ہیں. هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها، تین تو یہی شرطیں کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، گناہ پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے ان یبرأ من حق صاحبها، کہ حقدار کو اس کا حق ادا کر دے، حقدار کو اس کا حق ادا کر دے. فإن كانت مالا او نحوه رده الیہ، اگر مال ہے یا اس جیسی چیز ہے تو اس کو واپس کرے. وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه، اور اگر حد قذف جیسی کوئی چیز ہے، تہمت لگائی ہے کسی پر، تو اپنے آپ کو اس کے قابو میں دے دے کہ بھائی آپ جو چاہے سزا جاری کروائیں، قاضی کے ہاں لے جا کر میں نے آپ پر تہمت لگائی ہے، یا اس سے معافی مانگے. وَإِن كَانَ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، اور اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے، اور ضروری ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے. واجب ان یتوب من جميع الذنوب، یعنی کہ ایک دو سے، دو چار سے بس، جتنے بھی گناہ ہیں جب بھی توبہ کرے سب سے توبہ کرے. ہم نے اپنے بزرگان دین کو، اللہ والوں کو، اساتذہ کو اور مشائخ کو اسی طرح سے دیکھا ہے کہ جب بھی وہ توبہ فرماتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، تو تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی جب بھی توبہ کرنی ہے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اب ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ اگر کسی نے بعض گناہوں سے توبہ کی اور بعض سے نہیں کی تو کیا اس کی یہ توبہ صحیح ہے؟ اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ بعض جن گناہوں سے توبہ کی ہے ان سے اس کی توبہ صحیح ہو جائے گی، اور جن سے توبہ نہیں کی ہے ان سے توبہ کرنا اس کے ذمے باقی رہے گا. اب چند آیتیں قرآن کریم کی جو توبہ کے سلسلے میں، توبہ کا حکم ہے جن میں، وہ پیش فرما رہے ہیں مصنف. پہلی آیت انہوں نے ذکر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو، تم اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سی باتوں کا حکم دیا ہے جن کو اوامر کہا جاتا ہے، اور بہت سی باتوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے جن کو نواہی کہا جاتا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ اوامر پر عمل ہو اور نواہی سے روکا جائے، مگر چونکہ عام طور پر تمام اوامر اور تمام نواہی پر عمل دشوار ہوتا ہے، عوامی پر عمل اور تمام نواحی سے رکنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی تکمیل کے لیے اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ سے بار بار توبہ کر کے رجوع کرتے رہو تو جو کوتاہی ہے وہ پوری ہو جائے گی. اس لیے مومنین کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو، اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خطاب مشرکین کو ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے، یعنی وہ مشرکین کہ جب وہ مسلمان ہو گئے، تو مسلمان ہونے کے بعد چونکہ یہ اصول ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو بے شک اسلام سے ما قبل کے سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن اگر کبھی تمہیں گناہ یاد آ جائے تو ان سے توبہ کرنا، توبہ کرتے رہنا، اور آئندہ ان کی طرف نہ جانے کا پکا ارادہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں، ان کی عادت ایسی پڑ جاتی ہے کہ انسان کتنی بھی پختہ توبہ کر لے، اگر حالات پھر ایسے ہی سامنے آ جائیں تو انسان ان گناہوں کی طرف لپکتا ہے، تیزی سے لپکتا ہے. مثال کے طور پر شراب کی عادت ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان سے بڑی مشکل میں چھوٹتی ہے، اور انسان اگر چھوڑ بھی دیتا ہے تو پھر اگر کبھی اس کے سامنے ایسا ماحول آ جائے جہاں پر یہ سب چیزیں چل رہی ہوں تو
جنگ کی بنیاد پر پورے ایران
پھر جاتا ہوں آرام کرنے کے لیے، نہیں بھائی دین کا تقاضا ہے. تو وہاں آپ چرپائی پہ لیٹے ریٹے احکامات دیتے رہے اور پورے میدان کا نظارہ کرتے رہے اور وہیں سے ہی آپ کمانڈ کرتے رہے پورے لشکر کی، اور اللہ پاک نے پھر فتح بھی عطا فرمائی اس موقع پر. تو یہ جو تابعی ہیں، با حضرات کہتے ہیں کہ صحابی بھی ہیں جنہوں نے یہ تعریف کر دی تھی، ان کو آپ نے نیچے ہی قید کر دیا تھا، اوپر آپ آرام میں تھے اور نیچے جنگلے لگے ہوئے تھے جس سے میدان نظر آتا تھا، بہادر آدمی تھے، جب جنگ دیکھتے تھے جنگ زور پر ہے ان کو جوش آتا تھا، او ہو کاش کہ میں بھی میدان میں ہوتا اور میں بھی خوب لڑتا، دو دو ہاتھ کرتا. کسی طرح سے انہوں نے حضرت سلمہ جو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، ان سے سفارش کی اور ان سے استدعا کی، التجا کی، مجھے بس میدان چھوڑ دیجئے، دیکھیے مسلمانوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، بار بار حملہ ہو رہا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں بس وعدہ کرتا ہوں یہاں آ کر پھر بیڑی ڈال لوں گا. ان کا دل پسیج گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دوں گی، مگر یہ بتا لڑے گا کس چیز سے؟ کہا حضرت سعد کا گھوڑا نیچے ہے، لاؤ گھوڑا دے دو مجھے، تلوار بھی حضرت کی دے دو. تو تلوار بھی حضرت کی لے لی، حضرت نہیں قید کر رکھا، انہیں کا گھوڑا انہیں کی تلوار لے گئے، میدان میں ڈٹ گئے. اور ادھر حضرت دیکھ رہے، حضرت کہہ رہے بھائی یہ گھوڑا تو میرا ہے، یہ آدمی کون ہے، نقاب باندھ رکھا ہے، اور پھر کہتے یہ حملہ تو فلاں آدمی کی طرح ہے جس کو میں نے قید کر رکھا ہے، ایسی بہادری اور شجاعت کے ساتھ تو حملہ وہی کرتا ہے مگر وہ تو قید ہے نیچے. اور جب انہوں نے حملہ کیا تو دشمنوں کا منہ پھیر دیے اور لڑائی کا پانسا پلٹ دیا، اس طرف جس طرف یہ جاتے تھے لڑائی کا پانسا پلٹ دیا کرتے تھے. شام کے وقت آئے اور اسی طرح انہوں نے گھوڑا وہیں کھڑا کیا، تلوار ان کے حوالے کی اور اپنے ہاتھوں میں بھیڑ ڈالی. دوسرے دن جب سپہ سالار حضرت کے پاس مشورے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے تو حضرت نے کہا بھائی ایک آدمی تھا وہ میرا گھوڑا جیسا، میرا گھوڑا بالکل بے آئینی ایسے گھوڑے کے ساتھ میں لڑ رہا تھا اور بڑی بہادری کے ساتھ حملہ کرنے کا طریقہ تھا اس کا ابو مہجن کی طرح تھا، غالباً ان کا نام ابو مہجن تھا، حملہ کرنے کا طریقہ تو ایسا تھا لیکن وہ تو قید ہے. تو سب لوگ کہنے لگے ہاں حضرت بات صحیح ہے، ہم نے بھی محسوس کیا کہ ایسا بہادری سے حملہ ہو رہا تھا اور حملہ کرنے کا طریقہ انہیں کا تھا مگر وہ قید ہے. اب حضرت سلمہ یہ بات سن نہیں تھی، ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی چاہتی ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، جب میں نے دیکھا مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے اور وہ بار بار مجھ سے التجا کر رہے تھے تو میں نے ان کو آپ کا گھوڑا دیا، آپ کی تلوار دی اور ان کو چھوڑ دیا. حضرت اس بات سے خوش ہوئے اور حضرت نے کہا، بلایا، کہا بھی تم نے توبہ کی نہیں کی اپنے اس ششار سے؟ کہ حضرت میں تو توبہ کب کی کر چکا ہوں. کہنے لگا توبہ کرنے کے باوجود بھی چونکہ جرم سامنے تھا، سزا تمہیں اور ملنی تھی، مگر تم نے مسلمانوں کے لیے ایک اچھا کام کیا اس لیے تمہاری ہم یہ خطا معاف کرتے ہیں، جاؤ آزاد ہو اور خوب اللہ کے لیے کام کرو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس مثال سے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی توبہ بھی کر لیتا ہے تو چونکہ ایک لمبے زمانے تک اس کے ساتھ التباس رہا ہوتا ہے، عادت رہی ہوتی ہے، تو جلدی سے لپکتا ہے ماحول میں آتے ہی. اس لیے کہا گیا کہ اے لوگو، جب تم ایمان میں داخل ہو جاؤ، ایمان میں آنے کے بعد میں اگرچہ اس ایمان اور اسلام کی برکت سے تمہارے پہلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر تمہیں گناہ یاد آئے تو تم اس پر توبہ کرنا. اس لیے کہا گیا وتوبوا الی اللہ جمیعا، کہ اللہ کے سامنے توبہ کرو اے ایمان والو، سارے گناہوں سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی جب بھی گناہ یاد آ جائے تو ندامت ہونی چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے. ایک عربی شاعر نے توبہ کی حقیقت کو ان اشعار میں سمجھایا ہے، وارز التوبہ وہی الندم علی ارتکاب ما علیک یحرم، کہ تم توبہ کرتے رہو اور توبہ کی حقیقت ندامت شرمندگی ہے کہ کیا ہو گیا، نہیں ہونا تھا. علی ارتکاب ما علیک یحرم، توبہ اس پر کی جائے گی جو چیز حرام ہے اور تم سے وہ ہو گئی ہے، تحقیقها اقلاعه فی الحال، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ اول وہلہ میں اس گناہ کو چھوڑ دو یعنی کہ گناہ تو ہو رہا ہے زبان پر سبحان اللہ استغفر اللہ اور گناہ کے اندر آدمی مبتلا ہے، ایسا نہیں. اول وہلا میں گناہ کو چھوڑنا، وعزم ترک العود فی الاستقبال اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، وان تعلقت بحق آدمی اور اگر اس کا تعلق کسی آدمی کے حق سے ہے، لابد من تبریت للذمم تو ضروری ہے کہ اس کے حق سے بری الذمہ ہو جائے، اس کا حق ادا کر دو. واجب اعلامہ ان جہلا اگر اس کو پتا نہیں ہے تو بتانا واجب ہے. مثلا کسی کا مال چوری کر لیا، معلوم نہیں ہے تو بتاؤ بھائی تمہارا مال ہم سے چوری ہوا ہے یا آپ کا مال ہم واپس کرتے ہیں. وَإِن يَغِفَّلْ فَبْعَثْ إِلَيْهِ عَجَلًا اور اگر کسی کی غیبت کی ہے تو جتنا جلد ہو سکے آپ وہاں جائیں یا کسی آدمی کو بھیجیں اور جا کر اس سے معافی مانگیں. فَإِن يَمُتْ فَهِيَ لِوَارِثٍ يَرَى کسی کا مال آپ نے ظلمن لے لیا اور وہ آدمی رہا نہیں مر گیا تو فرمایا اس کے وارث کو دو، معاف نہیں ہو گیا اس کے وارث کو دو. اِلَّمْ يَكُنْ فَعَتِهَا الْفُقَرَى ہاں اگر وارث بھی نہیں ہے تو آپ غریبوں کو صدقہ کرو، آپ اپنے پاس اب بھی نہیں رکھ سکتے. پھر اگلی جو آیت ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم اپنے رب سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف رجوع کرو. اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں. پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ کفر شرک سے توبہ کا حکم ہے، اس کہ آدمی کفر اور شرک سے توبہ کرے، اور ظاہر بات ہے اول وہلا میں تو یہی چیز ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر قسم کے گناہوں سے توبہ ہے، اس سے مراد ہر قسم کی گناہوں سے توبہ ہے، اور یہی جمہور کا مسلک ہے. جمہور میں جب بھی بولوں یاد رکھیے جمہور کا مطلب ہوتا ہے اکثر، زیادہ تر علماء، یہی جمہور کا مسلک یعنی زیادہ تر علماء کا یہی مسلک ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کے توبہ سے، اس ہر قسم کے گناہوں سے توبہ اس سے مراد ہے، اور اسی کا اس میں حکم بھی ہے. یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک استغفار اور ایک توبہ. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، علماء نے لکھا ہے کہ استغفار کا تعلق پچھلے گناہوں سے معافی جو پہلے ہو چکے ہیں ان سے معافی، اور توبہ جو کہا گیا توبوا الیہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم پکا ارادہ. صاحب قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آدمیوں کو اگر صرف ندامت ہے اور گناہ نہ چھوڑنے کا، گناہ چھوڑنے کا عزم نہیں ہے، پکا ارادہ نہیں ہے اس کا گناہ چھوڑنے کا، تو فرماتے ہیں یہ کذابین کی توبہ ہے. کیا ہے؟ کذابین مانے جھوٹوں کی، کذاب مانے بہت بڑا جھوٹا. مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو کذاب کہا گیا، بڑے درجے کا جھوٹا. تو فرمایا کہ اگر آدمی کو ندامت تو ہے لیکن آئندہ گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ نہیں ہے، عزم نہیں ہے، تو صاحب قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ تو کذابین کی جھوٹوں کی توبہ ہے، اصلی توبہ نہیں ہے. کسی فارسی شاعر نے کہا ہے معصیت را خندمی آیت از استغفار ما، کہ ہمارا استغفار تو ایسا ہو گیا ہے کہ معصیت گناہ کو بھی ہم پر ہنسی آتی ہے. ہمارا استغفار ایسا ہو گیا ہے کہ گناہ کو بھی معصیت کو بھی ہنسی آتی ہے. اس لیے کسی عالم نے کہا ہے کہ اگر کوئی توبہ ایسی ہے کہ جس کے اندر ندامت ہی ندامت بہرے کیا ہو گیا نہیں کرنا تھا اور آئندہ چھوڑنے کا پکا ارادہ نہیں ہے، فرمائے توبہ خود اس قابل ہے کہ اس سے توبہ کی جائے. کیا کہا انہوں نے؟ یہ توبہ خود اس قابل ہے کہ اس سے توبہ کی جائے. پھر جو اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورۃ تحریم کی آیت ہے، اس میں بھی یہی حکم ہے، اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرو. توبۃ نصوحا کے معنی کیا آتے ہیں؟ سچے دل سے، صاف دل سے توبہ کرنا اس کا ترجمہ ہے. یہ اگر یہ جو لفظ نصوح ہے توبتا نصوحا, یہ اگر نصیحت سے بنا ہے یا نصح سے بنا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں خالص کے. اب مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی تم توبہ کرو تو تمہاری توبہ ایسی ہونی چاہیے جو خالص ہو, کھری ہو, پیور ہو, اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو, ایسی توبہ ہونی چاہیے جب بھی توبہ کرو. مطلب کیا, ریاکاری نہ ہو, نام و نمود نہ ہو, دکھلاوے کے لیے نہ ہو, اوپر اوپر سے نہ ہو, بلکہ سچے دل سے, صاف دل سے توبہ ہونی چاہیے. نصوح نصاحت سے بھی مانا جا سکتا ہے. نصاحت کے معنی آتے کپڑا سینا یا کپڑے میں جوڑ لگانا. اگر یہ نصوح سے نصاحت سے مشتق ہے, اس سے بنا ہے, تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال صالحہ کا وہ لباس جو گناہوں کی وجہ سے پھٹ گیا ہے, اس توبہ کے ذریعے سے اس کو سیلو, یعنی ایسی توبہ کرو کہ اس توبہ سے اعمال صالحہ کا لباس جو پھٹ گیا ہے یہ سل جائے. خلاصہ اس کا بھی یہ نکلے گا کہ جب بھی توبہ کرو تو توبہ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے, پختگی ہونی چاہیے, یہ توبہ پکی ہونی چاہیے اور خالص ہونی چاہیے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں, بہت کچھ استفادہ کیا ہے انہوں نے. اور جو تصوف کے سلسلے ہیں, چار مشہور سلسلے ہیں, قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, نقشبندیہ. اس میں نقشبندیہ کو چھوڑ کر جو تین سلسلے ہیں, سہروردیہ, قادریہ اور چشتیہ, یہ تینوں سلسلے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں, اور وہاں سے فیحت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو گویا آپ تین تصوف کے بڑے سلسلوں کی ایک اہم سند کی کڑی ہیں, ایک اہم کڑی ہے سند کی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ توبۃ النصوح کا مطلب یہ بتاتے, توبۃ النصوح میں دو ہی چیزیں, ندامت اور دوسری چیز عزم, یعنی آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. امام قلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ میں دراصل توبۃ النصوح میں جو اس میں حکم ہے, جب بھی توبہ کرو صاف توبہ کرو, سچے دل سے کرو, اس میں تین چیزیں ہیں. زبان سے استغفار, اللہ معاف کر دو, اللہ معاف کر دو, اللہ معاف کر دو, یہ جب بھی توبہ کرو بار بار کہو, یہ دل سے کوئی اللہ معاف کر دو, اللہ معاف کر دو, اللہ کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. دوسری چیز کہتے ہیں کہ دل سے ندامت ہو, زبان سے استغفار, دل سے ندامت, اور اعضاء کو آئندہ گناہ سے روکنا, یہ ہے توبۃ النصوح کا مطلب. آئندہ اپنے اعضاء کو اور بدن کو گناہ سے روکنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ توبۃ النصوح کی جو تفسیر فرماتے ہیں وہ بڑی جامع ہے, اور اس کے اندر سارے مضامین آ جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توبۃ النصوح میں دیکھو چھ چیزیں ہیں, چھ چیزیں جب ہوتی ہیں تو وہ توبہ توبۃ النصوح بن جاتی ہے, جس کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو, اللہ کے سامنے تم جو توبہ کرو توبۃ النصوح, یعنی سچی اور صاف دل سے توبہ کرو, اس میں چھ چیزیں ہیں. نمبر ایک فرمایا ندامت ہونی چاہیے, جیسے کہ سب بتا دیں اس کو, جو بھی گناہ ہو جائے سچی پکی ندامت, شرمندگی دل سے. نمبر دو, جو فرائض اور واجبات چھوڑے ہیں ان کی قضا. آج کل یہ عجیب بات چل گئی ہے, لوگ کہتے ہیں صاحب ذمے میں اگر فرائض ہوں گے تو ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث موجود ہے, کہ آدمی کی نماز اگر رہ جائے سونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو جب بھی یاد ہو جائے اس کو فوراً پڑھ لے. مطلب اس کے ذمے میں باقی رہتی ہے, اس کو پڑھنا ہی ہے, اس کے ذمے سے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. تو جو نمازیں رہ گئی ہیں, جو فرائض رہ گئے ہیں, ان فرائض کو پڑھنا ہے, جو واجبات ذمے ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے. وتر کا مسئلہ ہم بہت آسان سمجھتے ہیں, ہلکا سمجھتے ہیں, لیکن وتر واجب ہے. تو اگر وتر بھی رہ جائے تو اس کو بھی پڑھنا ہے, اس لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی عمر کی اس حد کو پہنچ گیا کہ اب وہ عبادت ہی نہیں کر سکتا, بالکل بے ہوشی کی سی حالت ہے, چل پھر نہیں سکتا, اور پھر اسی حالت میں وہ چلا گیا, دنیا سے رخصت ہو گیا, تو اس کی نمازوں کا فدیہ نکالا جاتا ہے. ایک دن میں 6 نمازوں کا فدیہ نکالا جائے گا, ایک دن میں, یعنی وتر بھی شامل کیے جائیں گے. اور فدیہ کتنا نکالا جائے گا؟ ایک نماز کی طرف سے 1 صدقہ فطر. تو ایک دن کی 6 نمازیں ہوئیں, ایک دن کی طرف سے 6 صدقہ فطر. اس لیے ہم اس کو ذرا سمجھیں, اس بات کو, اس مسئلے کو. ہم میں سے بہت سو کے اعزاء, قریبا, رشتہ دار, ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, اور آخر میں یہ حالت ہو جاتی ہے کہ نماز نہیں پڑھ پاتے. تو ہمارے اوپر یہ حق بیٹھتا ہے, وارثین کے اوپر, کہ ان کے ذمے جو نماز ہیں ان کا فدیہ ہم نکالیں, اور یہ اسی حساب سے نکالیں ہم کہ ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں, یعنی وتر بھی شامل کیے جائیں گے, 6 صدقہ فطر ان کی طرف سے نکالے جائیں گے. آپ بڑا صدقہ نہیں دے سکتے کھجور کے حساب سے, کشمش کے حساب سے, تو گیہوں کے حساب سے 80 روپے, 90 روپے, 100 روپے, اس حساب سے آپ صدقہ فطر نکالیں. تو ایک دن جو ہے تقریباً 500 روپے یہ صدقہ فطر نکل جائے گا ایک دن کی نمازوں کی طرف سے. روزے ان کے ذمے رہ گئے ہیں, تو ایک روزے کی طرف سے ایک ہی صدقہ فطر ہے. ایک مہینے کے روزے ہو گئے تو 30 صدقہ فطر ان کی طرف سے نکالے جائیں گے بطور فدیہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, توبۃ النصوح میں 6 چیزیں ہیں. پہلی چیز ندامت, شرمندگی. دوسری چیز جو فرائض اور واجبات چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کی جائے. تیسری چیز مال اگر کسی سے ظلم لیا ہے یا کسی بھی طرح سے ناحق طریقے سے لیا ہے تو اس مال کو واپس کیا جائے. ناحق لینے کی بہت سی شکلیں ہیں. لا یحل مال امرئ الا بطیب منہ, یہ حدیث ہر مسلمان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی ہے کہ کسی کا مال اس کی دلی اجازت کے بغیر لینا حلال ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد میں پھر اپنی بیوی سے معافی مانگتے ہیں تو ہم معاف کر دو, ایسے موقع پہ کیا کرتی ہے بیچاری, وہ معاف کر دیتی. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پہلی رات ہی کو بیچاری شرم کے اندر وہ خود گڑی جاتی ہے, اسی وقت ہی مطالبہ کرتے ہیں معافی کا, آپ مہر جو ہوا ہے مہر معاف کر دو, پہلی رات ہی بیکاری پر نکل جاتی.
واجبات اگر ذمے میں ہیں تو ان کی ادائیگی ان کی قضا. نمبر تین, کسی کا مال ناحق لیا ہے تو اس کی واپسی. نمبر چار, زبان یا ہاتھ سے کسی کو ستایا ہے تو اس سے معافی. نمبر پانچ, عزم یعنی آئین